আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম হামিম আইন সিন ক্বাফ কাযালিকা ইউহি ইলাইকা ওয়া ইলাল লাযীনা মিন ক্বাবলিকা আল্লাহুল আজিজুল হাকীম সাদাকাল্লাহুল আযীম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। রাব্বি ইয়াসসির ওয়া লা তুআসসির ওয়া তামমিম বিল খাইর আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। সূরা হামিম সাজদা কা মুতালা আলহামদুলিল্লাহ মুকাম্মাল হুয়া। আব আল্লাহ তাআলা কি ফজল সে সূরা শুরা কা মুতালা শুরু কর রহে হ্যায়। সূরা শুরা ভি মক্কি সূরত হ্যায়, এক তসলসল চল রহা হ্যায় মক্কি সূরতো কা, ওর চার সূরতো কা জিক্র হুয়া থা জিন মে তাওহীদ আমালি কা মাউযু দরজা ব দরজা আগে বড়তে হুয়ে হামারে সামনে আ রহা হ্যায়। سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر زور، سورہ مؤمن میں اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگی جائے اس پر زور، سورہ حامیم سجدہ میں انفرادی سطح سے آگے بڑھو، اللہ کی طرف دعوت دو، اللہ کی توحید کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی مرضی کو جاری کرنے اور اس کی ناپسندیدہ باتوں کو روکنے اور مٹانے کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے دعوت دین کا کام، اس کا تذکرہ سورہ حامیم سجدہ میں تھا۔ اب سورہ شورہ ہے جس میں اللہ کی حاکمیت کا ذکر بھی آئے گا اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد یعنی اقامت دین کا تقاضا بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ آیت نمبر 13 میں انشاءاللہ مزید تفصیلی کلام ہوگا، البتہ یہ کہ توحید عملی کے تقاضے درجہ بدرجہ انتہا کو پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کا بندہ جو اس کی توحید پر کاربند ہو وہ ذات تک اللہ کی توحید کے تقاضوں اور اثرات کو محدود نہیں رکھتا، وہ نظام تک کی سطح پر چاہتا ہے کہ اللہ کی توحید کے اثرات نظر آئیں اور وہ اللہ کی نافرمانی کو مٹانے اور اللہ کی فرما برداری کو قائم کرنے، اقامت دین کی جد و جہد کرنے کی بھی محنت کرتا ہے۔ سورہ شورہ میں یہ مضمون تو آئے گا اقامت دین کا انشاءاللہ، ساتھ ساتھ رسالت کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، ان کا ذکر بھی آئے گا۔ اللہ کے وہ محبوب بندے جو اقامت دین کی جد و جہد کریں گے ان کی بھی عمدہ صفات کا ذکر انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، اور آخر میں یہ ذکر بھی آئے گا کہ وحی کی اقسام کتنی ہیں، اور اس سے پہلے یہ بھی بتایا جائے گا کہ اولاد دینے نہ دینے کا کل اختیار یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ یہ بہت سارے موضوعات ہیں سورہ شورہ میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورہ مکی سورت ہے، 5 رکوع اور 53 آیات ہیں اس میں۔ حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں، اصل مفہوم اللہ ہی کے علم میں۔ یہ میکسیمم 5 ہی آئے ہیں، جیسے سورہ مریم میں بھی کاف ہا یا عین صاد، اور یہاں بھی 5 حروف آئے ہیں حروف مقطعات۔ کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اسی طرح آپ کی طرف وہی فرماتا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اور ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، وہ اللہ کے جو بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ آپ کو بھی وہی اللہ نے دی، پچھلے رسولوں کو بھی اللہ ہی نے وہی دی، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ اللہ سب سے بلند عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے۔ آسمان کیوں پھٹ پڑے؟ لوگوں کے شرک کی وجہ سے کہ اللہ کی انہوں نے اولاد قرار دے دی۔ یہ بات سورہ مریم آیت نمبر 90 میں ہم پڑھ چکے۔ تو تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے لیے مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو فرشتے اپنے رب کی ہم کے ساتھ تسبیح بھی کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت بھی مانگتے ہیں۔ یہ ذکر ہم نے پڑھا ہے سورہ مؤمن کی 8 آیات 7-9 میں۔ سورہ مؤمن آیات 7-9 میں عرش کو تھامنے والے فرشتوں کا ذکر، اور زمین والوں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے توبہ کی روش اختیار کی۔ فرمایا کہ ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے لیے مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور جن لوگوں نے اس اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان پر نگہبان ہے. وما انت علیہم بوکیل, اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں. یہ حق کی دعوت قبول نہیں کرتے مخالفین حق, تو اے نبی آپ تسلی رکھیے, یہی لوگ ذمہ دار ہیں, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی عربی زبان میں یہ قرآن. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, تاکہ آپ ام القرآ یعنی مکے والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو اللہ کے پکڑ سے ڈرائیں. وَتُنذِرَ يَوْمِ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس کے آنے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو بات آئی کہ ام القرآ یعنی مکہ مکرمہ والوں کو, ارد گرد والوں کو, ارد گرد میں پورا عالم سام شامل ہے, ساری انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے رسالت اب نبی علیہ السلام کی. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اور جمع ہونے کے دن کے بارے میں ڈرائیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ, اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی آگ میں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو یقیناً انہیں ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ, لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. سب ایک ہی امت اللہ چاہتا تو بنا دیا جاتا سب کو, لیکن نہیں, امتحان کے لیے اختیار دیا, جو چاہے شکر گزار بنے, جو چاہے ناشکری کرے. امیت تخذ من دونہ اولیاء, کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے؟ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على کل شیء قدیر, تو اللہ ہی مددگار ہے اور وہی مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا اور وہی ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله, اور تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگا. فیصلہ کون دے گا؟ اللہ. حکم کا اختیار کس کا؟ اللہ کا. یہ ہے اصل توحید عملی کا ایک بڑا اہم پہلو. تین مرتبہ قرآن پاک میں سورہ یوسف کی آیت 40 میں بھی ہم نے پڑھا ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار اللہ کے لیے. یہ بندے بندوں پر حکم اللہ کا چلنا چاہیے, بندوں کے یہاں فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہوں, چاہے گھر کے فیصلے ہوں, دفاتر کے فیصلے ہوں, عدالت کے فیصلے ہوں, یا ریاست کے فیصلے ہوں. فیصلے اس حاکم ذات کے تقاضوں کے مطابق جو الحاکم ہے, وہ ہے حکم کا اختیار رکھنے والا. تم بندے ہو, تمہارے لیے خلافت کا تصور ہے. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله, اور تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب, یہی اللہ میرا رب ہے, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض, اللہ آسمان و زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے. ومن الانعام ازواجا, اور چوپایوں میں سے بھی جوڑے بنائے, مرد عورت, میل فیمیل. یذرؤکم فی, اس طریقے سے اللہ تمہیں دنیا میں پھیلاتا ہے. دیکھو کس قدر مخلوقات زمین پر موجود ہیں. اللہ اکبر. لیس کمثلہ شیء, اس اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ہم جو بچپن سے عقیدہ پڑھتے آئے ہیں, آمنت باللہ کما ہوا, میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہے, بھی اسماء ہی و صفات ہی, اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ. کیسا ہے؟ جیسا ہے, جیسا کہ ہے. کیوں؟ اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی. وجہ, آپ ہمیں مثال دیں گے مشاہدے میں آنے والی شے کی. جو آپ کے میرے مشاہدے میں آئے گی, چاہے وہ آسمان کی بلندیوں میں آئے, زمین کی تہ میں آئے, وہ مخلوق ہے. مخلوق کی مثال خالق کے لیے دیں گے تو شرک ہو جائے گا. یہ ہے بہت اہم عقیدے کا معاملہ. لیس کمثلہ شیء, اس اللہ جیسی کوئی شے نہیں, اس کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں. وہو السمیع البصیر, اور وہ اللہ خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے. لہو مقانید السماوات والارض, اسی اللہ کے پاس آسمان و زمینوں کی خزانوں کی کنجیاں ہیں. یبسط رزقا لمن یشاء ویقدر, وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. انہ بکل شیء علیم, بشک اللہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے. اسے خوب معلوم کس کو زیادہ کس کو کم دینا ہے, وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے. اب ہے آیت نمبر 13, اس کا حوالہ کئی مرتبہ دیا گیا, اور یہاں اقامت دین, اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کے فریضے کو بیان کیا گیا ہے. دین کو قائم کرنے کی جد و جہد فرض ہے ہمارا, یہ فرض ادا ہم نے کرنا ہے اس امت نے, اور یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے بھائی. اس میں محمد مصطفیٰ کا خون بہایا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے صحابہ کی جانیں گئی ہیں, اس اقامت دین کی جد و جہد میں. یہ 23 برس کا مشن ہے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم. بہت توجہ سے سنیے گا, آج یہ امت بھلا بیٹھی اس مشن کو تبھی ذلیل اور رسوا ہے. وہ یہود اپنے عزائم کی تکمیل میں اور آگے بڑھ رہے ہیں, تکمیل میں اور آگے بڑھ رہے ہیں. وہ جو معروف بات آگے جناب, وہ ریڈ کاؤ جو ہے اس کو ذبح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کی ڈیٹ بھی آگئی ہے. تو وہ تو اپنے عقیدے اور اپنے تصور کے مطابق آگے بڑھے جا رہے ہیں, آگے بڑھے جا رہے ہیں, اور معاذ اللہ اقصا کی شہید کو شہید کرنے کے در پہ. امت کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا, اور زمین سے ظلم کا خاتمہ اور اللہ کی توحید کے تقاضے پورے ہوں. امت آج بھوری ہوئی. سنیے, فرمایا شرع لکم من الدین, اس اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر فرمایا ہے. اے لوگو, ما وصا بہ نوحن, جس کا حکم اللہ نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا, والذی اوحینا الیک, اور جس کی وحی ہم نے اے نبی آپ کی طرف بھیجی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا, ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, کہ دین کو قائم کرنا اور اس میں تفرقے میں نہ مبتلا ہونا. دین کو قائم کرو اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ ہے جو پانچ جلیل و قدر رسولوں کا ذکر آیا, نبی علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ پانچ رسولوں کی داستانیں بار بار قرآن پاک میں آئیں, اور یہ اولو العزم من الرسل بھی کہلاتے ہیں, عالی ہمت والے رسول بھی کہلاتے ہیں. یہ جملہ, یہ الفاظ سورہ احقاف کے آخر میں آئیں گے 26 پارے میں. اور ان پیغمبروں کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا, اس میں تفرقہ نہ ہو, اس میں کوئی ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا معاملہ نہ ہو. پیغمبروں نے ذمہ داری پوری کی, ہمیں سمجھایا جا رہا ہے, اور یہ حکم آج مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے. یعنی جو حکم ان پانچ رسولوں کو تھا, وہی حکم مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے. اور نوٹ کیجئے گا, اس صورت میں حکم کا ایک ہی جملہ آیا ہے, امپیریٹو انداز میں, حکمی انداز میں یہ ایک ہی بات آئی پوری صورت میں. اس کا حوالہ ایک دو مرتبہ بعد میں پھر آئے گا. اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو یا قائم کرنے کی جد و جہد کرو, اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. آج امت ایک خطہ زمین پر نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو. ہاں, کمپرومائزز امت دکھا سکتی ہے, امریکہ کو راضی کرنا, اسرائیل کے خلاف اقدام کرنے کے لیے ہمت نہ پانا, سود کے خاتمے کے لیے قدم کا آگے نہ بڑھنا, بے حیائی کے طوفان کے ختم کرنے کے لیے کوئی لیجسلیشن نہ کرنا, زانیوں کو سزا, شرابیوں کو سزا, یہ تو ابھی بعد میں بات آئے گی, چوروں کی سزا اور ڈاکوں کی سزا تو بعد میں آئے گی. شریعت نے جو زکوٰۃ کے ساتھ عشر کا حکم دیا ہے, جو فصلوں پر وصول ہوگا, اس کی وصولی کا کوئی میکینزم موجود نہیں, وغیرہ وغیرہ. شریعت کے بہت سارے احکامات ٹوٹے ہوئے ہیں, اور کیفیت وہ ہے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. آج تو کیفیت یہ ہے. اور اللہ کے رسول کا مشن ہم نے کیا جانا صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ توبہ کی آیت 33 میں پڑھا, بعد میں سورہ فتح کی آیت 28 میں پڑھیں گے, سورہ صف کی آیت 9 میں پڑھیں گے انشاءاللہ. لیظہرہ علی الدین کلہ, آپ اللہ کے دین کو غالب کریں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 23 برس کا آپ کا مشن, سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں پڑھا, وکبرہ تکبیرہ, اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے, اللہ کی بڑائی کا نفاذ کیجیے. یہ ہے تصور. اور دین کیا ہے؟ دین ایک آل انکلوسیو پیکج ہے, مکمل دین ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے, اور زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے, انفرادی معاملات کے لیے بھی, اجتماعی معاملات کے لیے بھی. اور اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور ہم نے پڑھا سورۃ البقرہ میں آیت 85 میں, کچھ مانو کچھ نہ مانو, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کچھ مانو کچھ نہ مانو, کچھ پر عمل کرو کچھ پر عمل نہ کرو. یہ جزوی اسلام تمہارا قبول نہیں, یہ جزوی اطاعت اللہ کی قبول نہیں, اس کی سزا ہے دنیا میں ذلت اور رسوائی, اور آخرت میں شدید عذاب آج ہم دیکھ رہے ہیں. آج یہ مشن, وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, یہ ذمہ داری میری اور آپ کی. فرمایا ان اقیم الدین, یہ پانچ جلیل القدر رسولوں کو جو حکم عطا ہوا مسلمانوں, وہی تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اقیم الدین, دین کو قائم کرو, یعنی اس کی جد و جہد کرو, ولا تتفرقوا فیہ, اور اس میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. دین کے حصے بکھرے نہ کرو, دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو, اور آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ, آپس میں ڈسٹریبیوٹ نہ ہو جاؤ, آپس میں پھٹ نہ جاؤ, فرقے فرقے نہ ہو جاؤ. قرآن کے ساتھ بھی بات کہی گئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. قرآن کو واقعاً تھامو گے تو تفرقے دور ہوں گے. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اللہ کے دین کو قائم کرو، اس کی جد و جہد کرو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. ہمیں جوڑنے والی شے قرآن، ہمیں جوڑنے والی شے رسول اللہ کا مشن، اور وہ مشن کیا تھا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. آج یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے. یہ مملکت خداداد کس لیے لی تھی؟ اقبال نے قائد اعظم کو خطوط لکھ کر واپس بلوایا برطانیہ سے. اقبال نے کہا جہاں تک میں نے دنیا کے مسائل پر غور کیا، یہ اقبال فلسفے کو پڑھ کر آیا جرمنی سے، دنیا اس نے دیکھی. اقبال کہتے ہیں کہ جہاں تک میں نے دنیا کے مسئلوں پر غور کیا، اس کا حل اسلامی شریعت کے سوا کہیں اور نہیں. لیکن کیسے ہم شریعت کو امپلیمنٹ کریں گے جب تک کہ ہمارا اپنا ایک الگ خطہ زمین نہ ہو؟ تو خدا را واپس آئیے اور مسلم امہ کو لیڈ کیجئے ہندوستان کے اندر. یہ اقبال کے خطوط ہیں. اور قائد اعظم نے فرمایا کہ ہمیں پاکستان اللہ نے دیا، یہ رسول اللہ کا روحانی فیضان ہے. قائد اعظم کے الفاظ ہیں، یہ رسول اللہ کا روحانی فیضان ہے. اب ہمیں خلافت راشدہ کو سامنے رکھنا ہے اور اصول لے کر عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنی. پاکستان منزل نہیں ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو. یہ ایک تجربے گاہ، قائد اعظم کے الفاظ، یہ ایکسپیرینس ہم کر رہے ہیں دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے. آؤ، کم اینڈ سی وتھ یور آئیز، دس از اے دین آف اللہ. آؤ اللہ کے دین کو دیکھو. اس فرض کے لیے آپ کے میرے باپ دادا، یہ کراچی والوں سے ہم بار بار کہتے ہیں، آپ کے میرے باپ دادا جو مہاجر بن کر آئے اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ یہاں پر اللہ کے کلمے کو قائم کریں گے، اللہ کے دین کو قائم کریں گے، اور یہ پوری مملکت اسی مقصد کے لیے ہم نے لی تھی. یہ فرض آج ہمارے کاندھوں پر ہے. یہ ہے توحید کا تقاضا. محض بس ہم نے فلاں مسلک کو فالو کر لیے تو توحید کے تقاضے پورے ہو گئے. ہماری مسجد پر ہمیں چار آئے تھے لکھ دی، چھ حدیثیں لکھ دی، توحید کے تقاضے پورے ہو گئے. ہم نے فلاں کو غلط ثابت کر دیا، مناظرہ جیت گئے، ہمارے توحید کے تقاضے پورے ہو گئے. ہم نے جناب فلاں کو جو ہے وہ آؤٹ کر دیا، اس کو ہم نے کارنر کر دیا، ہم نے اس کو چپ کرا دیا، ہم نے دلیل زبردست دی تھی، اسی پہ خوش بیٹھے ہوئے. ہم نے چار ان کے توڑ لیے، پانچ ان کو ہم نے دیے تو چھ ان کے ہم نے توڑ لیے، یہ کمپٹیشن ہم نے کر لیا. نہ، یہ دین اتنی گھٹیا حرکتوں کے لیے نہیں آیا ہے کہ تم دین کا نام لے کے لڑانے کی اور کمپٹیشن کر کے پیسے بنانے کی اور اپنی فیم اور اس چیز کو ریٹنگ اوپر کرنے کے لیے کوشش کرو. جو آج ٹی وی پہ چل رہا ہے فیم کے لیے، ریٹنگ کے لیے، لڑانے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے، دین ایسی گھٹیا اور کمینگی والی، مجھے معاف کیجیے گا یہ مہذب اردو کا لفظ ہے، یہ کمینگی والی چیزوں کے لیے دین نہیں آیا تھا. یہ دین اپنے غلبے کے لیے آیا ہے، یہ دین اپنا نفاذ چاہتا ہے اور یہ دین اپنی اقامت چاہتا ہے، جس کے لیے محمد مصطفیٰ کا خون طائف کی گلیوں میں بہا، جس کے لیے احد کے میدان میں محمد مصطفیٰ کا خون بہا علیہ السلام، جس کے لیے محمد مصطفیٰ نے بیت اللہ شریف کو روتی آنکھوں سے الوداع کہا، جس کے لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر میں فاقے آئے، جس کے لیے محمد مصطفیٰ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، جس کے لیے محمد مصطفیٰ نے اپنے چچا کا لاش احد کے میدان میں دیکھا، اپنے 70 صحابہ کی جانیں راہ خدا میں پیش کی، جس کے لیے محمد مصطفیٰ 259 صحابہ کی جان راہ خدا میں پیش کی، تب قرآن کہتا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اور ہم چند نمازوں پر، چند اعمال پر، چند نیکیوں پر مطمئن ہو جائیں، باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. نہ، اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اور اس بارے میں ولا تتفرقوا، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. کبور علی المشرکین ما تدعوہم الی، مشرکوں پر وہ بات بہت بھاری ہے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں نبی، آپ انہیں بلاتے ہیں. کیا مطلب؟ مشرک دو قسم کے، ایک ہوتے ہیں مذہبی طور پر مشرک، جیسے پادری قسم کے لوگ، پروہت قسم کے لوگ، پجاری قسم کے لوگ، خالق اور مخلوق کے درمیان پردے حائل کرتے ہیں، ہماری مٹھی گرم کرو گے تو تمہاری بات اوپر جائے گی، یہ تو بدترین استحصال ہے نا. یہ ہے مذہبی سطح کا شرک، اللہ اور مخلوق کے درمیان حائل ہو کر پیسے بٹورنا. ایک ہوتا ہے سیاسی سطح کا شرک، فرعون نے کیا کہا تھا؟ تمہارا دین بدل دے گا. اپنے دین کی بات کرنا، اپنی اطاعت کی بات کرنا، اپنے قانون کی بات کرنا، اپنے لیجسلیشن کی بات کرنا، یہ سیاسی شرک ہے. اللہ کہتے میرا حکم چلے گا، اللہ کہتے میرا حکم نافذ ہوگا، اللہ کہتے بڑائی میری نافذ ہوگی. انفرادی سطح پر جاؤ کافر بنتے ہو تو بنو، اجتماعی سطح پر اللہ کہتے نتھنگ ایلس بٹ مائی حکم، میرا حکم چلے گا، میرا آرڈر یہاں پر نافذ ہوگا. اور سیاسی مشرک کہتے ہیں جو چاہیں گے بل پاس کریں گے، جو چاہیں گے قانون پاس کریں گے، جو چاہیں گے سو ہم کریں گے، اٹس آور چوائس، اٹس آور اسٹائل. یہ ہے سیاسی سطح کا شرک، کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کھڑے ہونا. تو یہ توحید کی دعوت، یہ اقامت دین کی دعوت، یہ اللہ کی زمین پر اس کا حکم نافذ ہو، یہ دعوت کس پر بھاری ہے؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر وہ بات بہت بھاری ہے جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے قرب کے لیے. ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرنے والا ہے. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. اللہ کسی کو اپنی طرف کھینچ لے، خاص کر لے، ایک خاص پہلو بھی ہے. حضرت امین حمزہ کا معاملہ، ابو جہل نے نبی علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کی، کسی نے بتا دیا امین حمزہ کو چچا ہے، ابھی ایمان نہیں لائے، اور جا کر ابو جہل کی پٹائی لگا دی. ہی واز دا ون ہو کوڈ ہیو بیٹن ابو جہل. جا کے مارا، لگایا اس کو، میرے بھتیجے کو تو نے ایسے کہا. تو لوگوں نے کہا تم نے ابو جہل کی پٹائی تو کر دی ہے، تمہیں پتا ہے تمہارا بھتیجا کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہا کہتا ہے ایک اللہ کو. منع کہا میں مانتا ہوں ایک اللہ کو. All of a sudden حمزہ بگے مسلم، سبحان اللہ رضی اللہ عنہ. یہ تو اللہ خاص کر لے، یہ تو خاص خاص ہے اللہ کا، اللہ کھینچ لے جس کو چاہے، جو چاہے سو کرے. عام کیا ہے؟ ویہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اس آیت کا حوالہ میں نے بار بار دیا، طلب پیدا کرو، تڑپ پیدا کرو، طلب تڑپ ہوگی. اللہ سلمان کو کہاں سے اٹھا کر؟ آتش پرستوں کے گھروں سے اٹھا کر محمد مصطفیٰ کے قدم میں پہنچا دے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور وہ حضور کے اہل بیت میں شامل ہو جائیں. طلب پیدا کرو، تڑپ پیدا کرو. ویہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، اور انہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے پاس علم میں وحی کے آ جانے کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے. یہ بغیم بینہم بار بار آیا تھا سورۃ البقرہ میں، یاد آیا. یعنی اہل کتاب بالخصوص جانتے تھے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، مگر تکبر، تعصب، حسد آڑے آیا ضد کی وجہ سے کہ یہ کیوں بڑے ہو جائیں، ہم سے نبوت کیوں لے کر بنی اسماعیل میں دی جا رہی ہے. تو یہ ہے ان یہود کا، اہل کتاب کا تذکرہ جو بار بار ہم البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. فرمایا کہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینہم، اور انہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے پاس علم وحی کے آ جانے کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے. ولولا کلمۃن سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی ایک خاص وقت تک، تو یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے پاس ضرور اس کے حوالے سے بے چین کرنے والے شک میں ہیں. یعنی اہل کتاب، ان کا ذکر ہو رہا ہے، کتاب ملی، دنیا کی محبت میں ڈوبے، کتاب کو فراموش کیا. بعد میں آنے والوں نے پچھلے والوں کو دیکھا ہی ایسا، یہ کتاب پڑھتے پڑھاتے مگر دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر دنیا کا مال بٹورتے، تو بعد والوں کو کتاب میں ہی شک ہو گیا پچھلے والوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ ہے خطرناک بات. جن کے پاس کتاب ہو، کتاب کو فراموش کریں، پسے پوچھ ڈالیں دنیا کی محبت کی وجہ سے، تو بعد والے دیکھیں گے اچھا یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، کتاب میں تو کچھ نہیں، اگر کتاب میں کچھ ہوتا تو یہ ان کی حرکتیں ایسی ہوتی. معاف کیجئے گا، کبھی اولاد بھی کہہ دے گی اللہ کو مانتے ہو اور یہ حرکتیں کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو یہ حرکتیں کرتے ہو. یہ یہود کی علماء کو کہا ہوگا نا بعد والوں نے، تم تو دین کے نام لیوا بنتے ہو، دین کے پیشوا بنتے ہو، اور بدترین دنیا پرستی تمہارے یہاں ہے. تو بعد والے شک میں کتاب کی وجہ سے، کتاب کے حوالے سے شک میں پڑھتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ پچھلے والوں کے غلط طرز عمل کی وجہ سے. آج کتاب کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس. اور ہم بند کیے رکھیں تو اولاد کیا فیل کرے گی کل؟ یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے. ہم فراموش کیے رکھیں، یہ کوئی ہے ہی چیز نہیں. ہم اس کو اہمیت نہ دیں، یہ قابل توجہ چیز نہیں ہے. تو بعد والوں کے شک یا دین سے دوری کی وجہ کون بنیں گے؟ آج والے جن کے پاس کتاب موجود ہے. ڈرنا چاہیے، تھامو کتاب کو، کتاب کو لے کر کھڑے ہو، کتاب کو قائم کرنے کی کوشش کرو تاکہ بعد والے یقین پر رہیں، شک میں مبتلا نہ ہو. اللہ اکبر. اگلی آیت بہت جامع ہے، مفتی شفیع صاحب نے میں لکھا، دیگر حضرات نے بھی، 10 احکامات ایک آیت میں، بہت جامع آیت ہے. فَلِذَلِكَ فَدْعُو، پس آپ اے نبی اسی کی دعوت دیجئے، دین کی طرف دعوت دیجئے، دین کی اقامت کی بات کیجئے، اس محنت کی بات کیجئے، اسی کی طرف بلاتے رہیے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ, اور اسی پر قائم رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا, جو حکم آیا قائم رہیے ڈٹے رہیے. اور یہ حضور سے خطاب ہے, امت کو تعلیم ہے, اسی دین کی دعوت دو, دین کی دعوت بھی دو, قیام کی جد و جہد اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کے بھی تقاضے سامنے رکھو, اور اسی طرح قائم رہو جیسے اللہ نے حکم دیا. تو مخاطبت حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم, تعلیم امت کو عطا ہو رہی. ولا تتبی احواءهم, اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا, یعنی لوگوں کی خواہشات کے چکر میں اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد کو نہ چھوڑنا. یا دین کو قائم کرنے کا اختیار آ گیا, شریعت نافذ کرنے کا اختیار آ گیا, تو لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس سے دور نہ ہو جانا کہ تم دین کو قائم نہ کرو. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, اور آپ فرما دیجئے میں ہر کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل فرمائی. یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ حضور کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے, ہر کتاب جو رب نے نازل فرمائی اس پر میرا ایمان. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. اس آیت کے اس حصے کا حوالہ بار بار دیا گیا, یہ حضور کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ہمارے بارے میں پڑھا ہے, مسلمانوں کے بارے میں ہم سے مطالبہ ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 135, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8, حاصل کونوا قوامین بالقسط, قسط کے عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. یہ پہلے حضور کا مشن تھا, اور اللہ کے رسول نے عدل کے سے واز نہیں کہے, عدل قائم کر کے دکھایا. مشہور واقعہ, بالفرض محال, بالفرض محال اگر میری بیٹی بھی یہ معاملہ کرے چوری کا, اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا. دس از دا جسٹس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عدل سب کے لیے برابر ہوگا. اور اس عدل کی ایک شان سوشل جسٹس والی بھی آدمی ہے کہ دو اسٹیپ پر لوگوں کی حاجات پوری ہو رہی ہیں. اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور تھا, زکات دینے والے موجود ہیں, لینے والے موجود نہیں تھے. سوشل جسٹس بھی ہے, محض ہاتھ کاٹنے کی باتیں نہیں, معاشی عدل بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم سے ملا, آج یہ امت کے کاندھوں پر ہے. وہ امیر تلی عادل بینکم, اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. اللہ ربنا و ربکم, اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا وبینکم, ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. ہم تو پیش کر رہے ہیں, نہیں مانتے تم اللہ کیا جواب دو گے؟ ہم تو اپنا کام کیے جائیں گے, اقامت دین کی دعوت بھی دیں گے اور اقامت دین کی جد و جہد بھی کریں گے. لن اللہ یجمع بیننا, اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا. وإلیہ المصیر, اور اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے. یہ ہے آخرت کے اعتبار سے, ہم سب نے پلٹ کر تو اللہ کی طرف جانا ہے. ایک بار ذرا نیچے آ کر, نیچے سے مراد ذرا اب اس کے ذیل میں ہم سمجھ رہے ہیں. استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان فرمائی, دل کو لگتی ہے بات, اللہ کا دین ہے, اس کی جد و جہد آج ہم نے کرنی, آج ہم پر فرض ہے. آج اگر ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے تو اللہ ہمیں معاف رکھے, ہمیں اتحاد کی طرف آنا چاہیے. اچھا, اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ 100% ہر ہر بات پہ اتفاق ہو جائے, یہ ممکن بھی نہیں ہے. اصولی باتوں پر اتفاق ہو, دین سب کا ایک ہے, مسلک اگر مختلف ہے تو کیا ہو گیا, دین سب کا ایک ہے. پھر وہ لوگ جن کو شوق ہے, جن کے دل میں جذبہ ہے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کا, تو مختلف اجتماعیت ہیں نا, مختلف جماعتیں کام کر رہی ہیں. ہمارا دل دوسروں کے لیے وسیع ہونا چاہیے. اللہ ہمارا بھی ربی ہے, تمہارا ربی ہے, اور اللہ ہمیں جمع فرما دے گا. آج اگر اخلاص کے ساتھ محنت کر رہے ہیں تو کل اللہ جمع کر دے گا. جیسے ڈاکٹر صاحب مثال دیتے تھے, حج کا موقع ہوتا ہے, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ساری دنیا کے کونے کونے سے مسلمان آ رہے ہیں, لیکن سب نے پہنچنا کدھر ہے؟ الحج عرفہ, عرفات کے میدان میں. کوئی دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے, کوئی 10 دن پہلے, کوئی 15 دن پہلے, کوئی 10,000 کلو, کوئی 10,000 کلومیٹر سے, کوئی 5,000 کلومیٹر سے, کوئی 1,000 کلومیٹر سے, لیکن سب میں اخلاص ہوتا ہے. عرفات میں اللہ سب کو جمع کر دیتا ہے. آج اگر دینی اجتماعیتوں کے اندر اخلاص موجود ہوگا تو یہ اخلاص آج نہیں کل جمع کر دے گا. بات چیت ہونی چاہیے, ڈسکشن ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اور مشترکات پر بات ہونی چاہیے. آج کفر جمع ہے, باطل جمع ہے, تو ایمان والوں کو بھی جمع ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. کچھ اصولی باتوں پر, مشترکات پر ہمیں بات کرنی چاہیے. ہم بھی اس کی دعوت دیتے ہیں. اس زمن میں یہ بات بڑی پیاری ہے, اللہ یجمع بیننا, اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف لوٹنا ہے, بالآخر تو اللہ کی طرف پلٹنا ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ, اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت کو قبول کر لیا گیا ہے, حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ, ان کا جھگڑا ان کے رب کے ہاں باطل ہے. وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ, اور ان پر اللہ کا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. ایک تو وہ جو کفار انکار کرتے تھے, اعتراضات اٹھاتے تھے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے اعتراضات اور ان کا جھگڑا باطل ہے. کتنے ہی لوگوں نے قبول کر لیا, اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ بن گئے ہیں. تو دیکھو دلائل سے بات سمجھ آ رہی ہے. اب جو فضول بحثیں کر کر اور اکڑ اور ضد میں آ کر حق کا انکار کر رہے ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب ہوگا. یہ تو ہوا کافروں کے لیے. تھوڑا نیچے آئیے ہمارے معاشرے میں آئیے. آج اللہ کا دین مغلوب ہے کہ نہیں؟ اس کے غلبے کی جد و جہد ہم پر فرض ہم مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ کام ہم کر رہے ہیں؟ غور کرنا چاہیے. جی بھائی کیا کریں, بچے بھی پالنے, مہنگائی کا بڑا دور ہے, اور کیا کریں, مشکل بھی بڑی ہے, یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو کیوں جنہوں نے اللہ کے دین کی جد و جہد میں اپنے آپ کو کھپا رکھا ہے, ان کے پیٹ, ان کے بچے, ان کے گھر نہیں ہیں, ان کے سنہرے خواب نہیں ہیں, ان کی تمنائیں نہیں, ان کی آرزوئیں نہیں. آج اس سن 2024 میں بھی کچھ لوگ کسے معاشرے کسی اجتماعیت میں ہو لگ کر اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں دے رہے, اسی معاشرے کا حصہ ہیں, ان کے ساتھ بھی اسی دور کی مشکلات ہیں, مسائل ہیں, دجال کا فتنہ ہے, نفس کی شرارتیں, شیطان کے حملے, مہنگائی کا طوفان, ظالم لوگ, یہ وہ سب کچھ ہے, بٹ دے آر گیونگ ٹائم فار دا دین, لیکن اپنے لیے بھلا کر رہے ہیں, اللہ پر احسان نہیں کر رہے. تو آج اگر کوئی کہے جی بڑا مشکل ہے تو اللہ انہی لوگوں کو کھڑا کر دے گا. یہ تمہارے دور کے لوگ تھے, انہوں نے بھی دین کے لیے وقت دیا تھا, آئے تھے جماعت کے اندر, لگایا تھا اپنا وقت, انہوں نے کھپایا تھا اپنے آپ کو ساری ہرڈلز کے ساتھ, مشکلات کے ساتھ, یہ بھی لگے ہوئے تھے, تم کیوں نہ لگے؟ اب ذرا سنیں اس آیت کو. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ, اور جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت کو قبول کر لیا گیا, حجتہم واحدۃ عند ربہم, ان کا جھگڑا ان کے رب کے ہاں باطل ہے, وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید, اور ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے, یہ کفار کا بیان ضرور ہے, ہمیں ڈرنا چاہیے. پکار ایک ہی صورت میں, ایک ہی حکم بس, آیت نمبر 13, دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. اب اگر یہ پکار لگی ہوئی ہے اور اگر ہم قبول نہیں کر رہے جبکہ کچھ نے قبول کیا اور لگا رہے ہیں, جس قدر استطاعت اللہ نے دی ہے اسی کے مکلف و ذمہ دار ہیں, تو پھر جو آج نہیں پکار پر لبائی کہہ رہے, اندیشہ ہے کہ اللہ کیا پکڑنا ہو جائے, ڈرنا چاہیے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا اور میزان کو بھی. میزان شریعت کی ترازو تول کر بتا دیتی ہے, شریعت کی ترازو کس کا کیا حق ہے, کس کا کیا فرض ہے, کیا obligations ہے, کیا رائٹس ہیں. اور شریعت پڑھنے پڑھانے کے لیے, چھاپنے کے لیے نہیں آئی, شریعت آئی اپنے نفاذ کے لیے. کتاب آئی ہے صرف پڑھنے پڑھانے, سمجھنے سمجھانے کے لیے نہیں, یہ بھی ضروری ہے, مگر کتاب اپنا نفاذ چاہتی ہے. شریعت کی ترازو اس کو صرف بیان کرنے کے لیے نہیں دیا گیا, نافذ کرنے کے لیے دیا گیا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا اور میزان کو بھی. وما یدریک لعل الساعۃ قریب, اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها, جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں. والذین آمنوا مشفقون بها, اور جو اس آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں. ویعلمون انہ الحق, اور وہ جانتے کہ وہ حق ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید, آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء, اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے, وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. وہ القوی العزیز, اور وہ اللہ بہت قوی ہے, بہت عزیز, بہت غالب ہے. پھر وہ بات آگے رزق والی, کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے میں دین کے لیے اپنے آپ کو لگاؤں گا, وقت دوں گا, تو میری معاش کا کیا ہوگا, میرے رزق کا کیا ہوگا. یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی, تو رزق کی ٹینشن تو تمہاری ہے نہیں بھائی, وہ تو ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے, وہ دے گا. سورہ ہود کی آیت نمبر 6, وہ پرندوں کی طرح دے گا, جامع ترمذی کی حدیث آگے. تمہارا کام ہے تم اپنے فرض کو ادا کرو, اس کا وعدہ ہے وہ رزق تمہیں عطا فرمائے گا. اور میں پھر 100 مرتبہ قسم اٹھاؤں, بندہ یہ کر کے دیکھے اللہ کی ذات, اللہ کا دین, اس کو پرائیورٹی نمبر 1 دے, باقی چیزیں نیچے. کیریئر جائے تو جائے, کبھی آئے گا وقت کہ کیریئر جائے گا. کیوں؟ صحابہ کی پکی ہوئی کھجوریں نہیں گئی تھیں کب؟ تبو کے موقع پر تیار تھی نا, جاتی ہے تو جائیں, اللہ راضی کا اللہ دے گا. تو کبھی کیریئر بھی جائے گا, کبھی پروفیشن چھوڑنا پڑے گا, کبھی لو پروفائل پہ آنا پڑے گا, کبھی بزنس کو تھوڑا سمیٹنا پڑے گا. کیوں؟ دنیا کھینچتی ہے, اور عقل مند انسان کی بڑی ورتھ ہے دنیا میں, ساری دنیا سے بلا کر یو ایس میں بٹھا رکھا ہے. ہمارا نوجوان پڑھا لکھا برین ڈرین ہوا نا, یہاں سے ساروں کو انگیج کر لیا انہوں نے, بڑی بڑی وہ اسکالرشپس دے کر, کوئی ہمدردی ہے ہم سے؟ نہ نہ نہ, اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے. آج اس امت کے نوجوانوں کا دماغ اور ان کی صلاحیتیں کدھر؟ ادھر ویسٹ کو صرف کرنے کے لیے استعمال ہو رہی. تو کیا دین کے لیے نہیں لگنی چاہیے؟ لیکن کیا اللہ بھوکا مار دے گا تمہیں؟ اللہ پہاڑ کی چٹان کے اندر موجود کیڑے کو کھلاتا نہیں، سمندر کی تہ میں بڑی بڑی مچھلیوں کو کھلاتا نہیں، ماں کے بطن میں تھے تمہیں کھلا پلا نہیں رہتا، اللہ تمہیں بھوکا مار دے گا کیا؟ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، وہو القوی العزیز، اور وہ اللہ بہت قوی بہت غالب ہے۔ صحابہ عجیب لوگ تھے، عجیب لوگ تھے۔ ایک دن صحابی نکلے رضی اللہ عنہ، دھوپ نکلی اور دکان بند کر کے جا رہے ہیں واپس، کہ کیا ہوا؟ کہ بھائی میری ضرورت پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر، میرا کوئی اور بھائی دیکھ لے گا، اس کو مل جائے گا تھوڑا، میری ضرورت پوری ہوگی، میں جا رہا ہوں۔ کم پہ تھا معاملہ میکسیمم کا، اور اپنے آپ کو کہاں لگایا؟ اللہ کے دین کے لیے۔ وہ دین غالب نہیں ہے آج، دین غالب ہو جاؤ نوافل کی کثرت اور خیر کے نیکیوں کے کام میں آگے بڑھو، دین مغلوب ہو تو پہلے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں تن من دھن لگاؤ اپنا، آؤ میدان کے اندر۔ یہ کب ہوگا؟ جب میں دنیا سے اپنے آپ کو کچھ روکوں گا نا، کھینچتی ہے دنیا، بڑھاتی چلی جائے گی مجھے، اور میری نیڈس تو پھر کبھی پوری ہونے والی نہیں۔ کس معنی میں؟ وہ جو اکنامکس سکھاتی، کھینچتی ہے دنیا، اس سے روکوں گا تو کچھ بچے گا نا، دین کو لگاؤں گا، اور وہ آج لگانا ہے انتہائی ادب سے۔ یہ نہیں کہ آج میں 25 سال کا ہوں، نہیں 50 کے بعد 60 کے بعد لگاؤں گا۔ کیوں بھائی؟ تجھے شیورٹی کے کل موت نہیں آئے گی، ناؤ، جسٹ ناؤ ڈو اٹ۔ ہاں کوئی 100 کا ہو جائے تب بھی لگائے، 90 کا ہو جائے تب بھی لگائے، 80 کا ہو جائے تب بھی لگائے، 60 کا ہو تب بھی لگائے، لیکن آج لگانے کے بعد، آج اپنے آپ کو کھپانے کے بعد موت بھی آ سکتی ہے۔ یہ ہے رزق کا معاملہ جو بندے کو پریشان کرتا ہے۔ اللہ بار بار کہتے ہیں نا تمہارا ایشو نہیں ہے، اللہ محنت کرنی ہے، پرندے بھی نکلتے، محنت کرو گے، دینا اس نے ہے، اس کی ٹینشن نہ لو۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، بہت مہربان، جسے چاہتا رزق عطا فرماتا ہے، وہو القوی العزیز، اور اللہ بہت قوت والا بہت غالب ہے۔ اب دنیا اور آخرت کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، یہی دنیا کھینچتی ہے، اللہ کہہ رہے طے کر لو تمہیں دنیا چاہیے دے دیں گے، آخرت میں کچھ نہیں۔ پھر وہ موضوع آ گیا دنیا بمقابلہ آخرت، من کان یرید حرث الآخرت، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزید لہو فی حرثی، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث دنیا نوتی ہی منہا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ وما لہو فی الآخرت من نصیب، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اللہ اکبر، لے لو دنیا خوب لے لو، آخرت میں کچھ نہیں۔ اللہ نے فرعون کو دے دی، قارون کو دے دی، آج کے بھی نافرمانوں کو دے دے گا، آخرت میں کچھ نہیں۔ اور جو آخرت کا طلبگار ہو تو اللہ خوب دے گا آخرت میں، اور جو آخرت کا طلبگار ہو دنیا ذلیل کر کے دے دے گا اللہ کو، اس کو اللہ اس کو دنیا ذلیل کر کے دے گا۔ حدیث میں ذلیل کرنے سے مراد دوڑ کر آئے گی دنیا کے پیچھے، آج دوڑنا پڑتا ہے دنیا کے پیچھے، تم آخرت کو مقصود بناؤ، اللہ کے دین کو ترجیح دو۔ میں قسم اٹھاؤں 100 مرتبہ دنیا دوڑ کر تمہارے پیچھے آئے گی، اللہ یقین عطا فرمائے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو آخرت، جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہ من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ذالک هو الفضل الكبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ فضل جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام، میں تم سے تبلیغ دین پر قرابت کی محبت کے سوا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ قرابت رشتہ داری، میں اس دین کی اجرت پر، معاف کیجئے گا، میں اس دین کی تبلیغ پر قرابت کی محبت کے سوا کوئی اجر نہیں مانگتا. کیا مطلب؟ قریش کے لوگ ہیں، میرے اپنے ہو تم، بنو ہاشم تم تو میرے اپنے ہو، تم تو دشمن نہ بنو، تم تو انکار نہ کرو، کم از کم لحاظ رشتہ داری کا ہی کر لو، انکار تو نہ کرو، دشمنی تو نہ کرو. یہ جو حضور بڑے دل سے ان کے سامنے بات رکھ رہے ہیں، وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی نیکی کا عمل کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت قدردانی فرمانے والا ہے. اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کیا وہ کہتے ہیں کہ ان رسول علیہ السلام نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، پھر اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو وہی عطا فرمائی، یہ تو سنایا جا رہا ہے مشکین کو. فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بس اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کرتا ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ اللہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ سیئات کو معاف فرماتا ہے، گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. قدر کی دعا کیا ہے؟ قدر کی رات میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرماتا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرماتا ہے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، ہمارے گھر والوں کو معاف فرما دے، اللہ سارے مسلمانوں کو معاف فرما. اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. وهو الذي يقبل توبة عباده، اور وہی اللہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. ويعفو عن السيئات، اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے. ويعلم ما تفعلون، اور وہ جانتا ہے تم جو کچھ کرتے ہو، اللہ واقف ہے ہر بات سے جو تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ اللہ دعائیں قبول فرماتے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرماتا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے روزی کشادہ فرما دے تو یقیناً وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ، لیکن ایک اندازے کے ساتھ نازل فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے. انہو بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں سے نہایت باخبر خوب دیکھنے والا ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، سب کو بہت کچھ دے دے، مگر کیا ہوگا؟ لوگ سرکشی میں مبتلا ہو جائیں گے، غافل ہو کر نافرمانیاں کریں گے. اللہ اپنی حکمت کے مطابق جتنا چاہتا ہے ایک اندازے کے ساتھ دیتا ہے. ہاں، انہو بعبادی خبیر و بصیر، بے شک وہ اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر خوب دیکھنے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی اللہ ہے جو بارش نازل فرماتا اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ اللہ وہی کارساز اور بہت تعریفوں والا ہے. خشک ہو جاتی زمین، لوگ ہو جاتے مایوس، برسات ہے اللہ بارش، اگتی ہے لہلہاتی فصل اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کے اعمال برے ہو گئے، لوگوں کے دل سخت ہو گئے، دو اللہ قرآن کی بارش برسا رہا ہے. قرآن کی بارش کے ذریعے اپنے دلوں کی زمین کو سیراب کر لو، اور نیک اعمال کی فصل اگانا شروع کر دو، بلکہ حاصل کرنا شروع کر دو. یہ گہرے مضامین بھی اس نوعیت کے آتے ہیں ہمارے سامنے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ اللہ وہی کارساز اور بہت تعریفوں والا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان و زمینوں کو پیدا فرمانا، اور وما بس فیہما من دابہ، اور ان جانداروں کا پیدا فرمانا جو اس نے ان دونوں میں پھیلا دیے ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین دونوں میں جاندار پھیلا دیے. ایلینز کی تو میں بات نہیں کر رہا، مگر زمین کے علاوہ آسمانوں میں بھی مخلوقات موجود ہیں، اللہ کا کلام بتا رہا ہے. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اللہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اگلی آیت کا حوالہ بھی کئی مرتبہ آیا. مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اکثر لوگوں کے اپنے کرتوت اور گناہوں کی وجہ سے. وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن الکثیر, اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان اعمال کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے, اور وہ بہت سی خطاؤں کو اور بہت سی خطاؤں سے اللہ درگزر فرماتا ہے آنے والی مصیبتیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. سورہ روم کی آیت 41 میں بھی آیا, کیوں فساد مچ گیا؟ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہلاتا ہے تاکہ دل نرم ہو, لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, اور بہت سی خطاؤں سے تو اللہ درگزر بھی فرما دیتا ہے. وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے, اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز ہیں. پہاڑوں جیسے کیا مطلب؟ اگر دور سے بندہ دیکھے تو لگتا ہے پہاڑ کھڑا ہے. ایک مرتبہ ہمیں جانے کا اتفاق ہوا تو وہ 6 منزلہ تھا, ہم دنگ رہ گئے, کہیں تو کچھ نہیں اس سے اونچے ہوا کرتے, اور سمندر میں کھڑا ہے, دور سے لگتا ہے پہاڑ کھڑا ہے. اللہ اکبر. ومن آیات الجوار فی البحر کالاعلام, اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز ہیں. ان یشاء یسکن ریحا, ان یشاء یسکن ریحا, اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے. فیضللن رواکید علی ظہری, تو وہ جہاز اس سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. کون چلاتا ہے ہوا؟ اور مناسب رفتار سے بالکل تیز کر دے تو ٹائٹینک کا حشر نشر ہو گیا تھا جی, لیکن مناسب انداز سے. کون ہے؟ اللہ. اگر ٹھہرا دے تو کون چلائے گا؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, یقینا اس میں نشانیاں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر, یا اللہ انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاک کر دے, اور وہ اللہ تو بہت سی برائیوں سے درگزر بھی فرما دیتا ہے. ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا, اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں. ما لہم من محیص, کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. اگلی آیات, یہ تو ڈراوا آگے کفار کے لیے, ناشکروں کے لیے. اگلی آیات میں بڑی پیاری صفات آ رہی ہیں ایمان والوں کی, اور یہ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے. یہ پورا پیکج سامنے رکھنا ہے کہ یہی ہم سے تقاضے ہیں. البتہ اس صورت میں ایک پکار لگی آیت نمبر 13 میں, اقیم الدین, دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو, اس کا بھی ذکر آئے گا. اور اس سے متعلقہ ذہن میں بات رکھیے کہ دین کی جد و جہد کرنے والوں میں کیا صفات ہونی چاہیے, کیا ان کا طرز عمل ہونا چاہیے. وہ صفات, وہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں عطا فرما رہا ہے. فما اوتی تم ان شعین فمتا الحیات دنیا, تمہیں تو جو بھی شے عطا کی گئی ہے وہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے. وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ اپنے رب اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. پہلی بات, جو تمہارے پاس ہے دنیا عارضی, اور جو اللہ کے پاس وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی آخرت. تو دنیا میں دل نہ لگاؤ, آخرت کو مقصود بناؤ. آخرت کا یقین ہوگا تو دین کے لیے کام ہوگا, اور دنیا پر ایمان ہوگا تو دنیا خوب بڑھے گی, دین کے لیے وقت نہیں نکلے گا. معاف کیجیے گا. جی, تو پہلی بات کیا ہے؟ دنیا عارضی ہے, آخرت دائمی ہے. اللہ کے دین کا کام کرنا ہے, یقین آخرت پہ رکھو, اس کی جنت کے نظارے, اس کی رضا کے اعلان, اس کی خوشخبریاں, یقین رکھو اس کا, تو دین کا کام ہوگا. نمبر 2, توکل اللہ پر کرو. دین کس کا ہے؟ اللہ کا. مدد کون دے گا؟ اللہ. تمہارے کرنے سے نہیں ہوگا, اس کے حکم سے ہوگا, اس پر توکل رکھو. جنگ تو اللہ کی ہے, کافر جو لڑ رہا ہے وہ اللہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے, باطل جو لڑ رہا ہے وہ اللہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے. تم اللہ پر بھروسہ کر کے میدان میں آؤ تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری مدد فرمائے گا. والذین یجتنبون کبائر الاثم الفواحش, اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی کاموں سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبَهُمْ يَغْفِرُونَ, اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. کبائر, یہ ذکر سورہ نساء میں بھی آیا تھا, یہاں بھی ہے, سورہ نجم میں بھی آئے گا. کبائر کبیرہ, بڑے گناہ, اور یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے, وہ برے اعمال جن پر قرآن یا حدیث میں اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی, یا نبی علیہ السلام کی طرف سے لعنت کی گئی, یا کوئی دنیا اور یا آخرت کی سزا بیان ہو. تو جن اعمال برے اعمال پر لعنت کی گئی قرآن و سنت میں یا اللہ یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کو آخرت کی سزا یا دنیا کی سزا بیان فرمائی وہ ہے کبیرہ گناہ، ان سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس کے بارے میں حساسیت زیادہ ہونی چاہیے۔ فرمائیں کہ جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اب آج بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ سود کا نظام ہے، بے حیائی کا طوفان ہے، اللہ کی شریعت نافذ نہیں، اس کے بارے میں لوگ فکر مند نہیں ہیں۔ ذرا ایک نوجوان ہاف سلیو پہن کے مسجد میں آ گیا، گھورنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی نماز ہو جائے گی؟ لڑکوں کی نماز ہو جائے گی، اس کو فل سلیو میں آنا چاہیے، اچھی بات۔ کسی بادشاہ کے، وہ میں نے ذکر کیا تھا، حکایت مشہور ہے، مچھر کا خون لگ گیا، حضرت یہ بتائیے کہ یہ میری نماز ہو جائے گی؟ مچھر کا خون لگ گیا، کہا ظالم اتنی گردنیں اڑائی ہیں اس کی فکر نہیں ہے تجھے، مچھر کے خون کی فکر ہے۔ یہ ہے تصور دین بگڑا ہوا ہے۔ تراوی پوری گن گن کے ادا ہوگی، نوافل دو چار زیادہ ہی ادا ہوں گے، مگر سود نہ چھوڑیں، اپنے بس میں جتنا دین پر عمل کرنا ہے وہ نہ چھوڑیں۔ یہ ہے جو ریشو پروپورشن بگڑ گیا۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کمائی حرام کی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بچو اس سے بھائی، یہ حساسیت ہونی چاہیے۔ تو ایمان والو، اقامت دین کو پیش نظر رکھو، اللہ کی شریعت اگر نافذ نہیں تو یہ بدترین بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ اتنے بڑے کبیرہ کے بارے میں حساسیت زیادہ ہونی چاہیے، اور دیگر کبائر کے بارے میں بھی، اور چھوٹے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے نیکیوں سے۔ سورہ ہود کے اندر ہم نے پڑھا آیت نمبر 114 میں، ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بڑی حساسیت ہونی چاہیے کبیرہ گناہوں کے بارے میں، بڑے بڑے حرام خوریوں کے معاملات اور اللہ کی شریعت کی خلاف ورزیاں، اللہ کے احکامات کا ٹوٹنا، ان کے بارے میں حساسیت زیادہ ہونی چاہیے۔ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم الفواحش، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، واذا ما غضبهم یغفرون، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ کہاں غصہ آ رہا ہے؟ نمک گھر والوں نے زیادہ کر دیا، مرچیں کم کر دی، غصہ آ گیا۔ کہاں غصہ آ رہا ہے؟ بچے نے ذرا دائیں بائیں کچھ یہ ہو گیا، غصہ آ گیا، آتا ہے، برداشت کرو، نہیں اظہار بھی کر رہے ہیں، بچے کو تھپڑ مار دیا، دیوار میں جو مار پھینک دیا، اس کو سر پھٹ گیا، خود ہی لے کے بھاگ رہے ہیں ہاسپٹل، ریئل لائف واقعات۔ کہاں غصہ نکال لو؟ دوستوں میں غصہ آ گیا، دوستوں کی پٹائی کر دی، بلا کے کسی سے مروا ڈالا، یہ تم کہاں غصہ نکال لو؟ گھٹیا کاموں کے اندر، چھوٹے کاموں کے اندر، تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے نا، ظالم کا ہاتھ پکڑو، ظلم کے نظام کے خلاف آواز بلند کرو۔ اس شہر کے نوجوانوں کی جوانیاں کہاں لوٹی؟ مجھے بھی پتا، آپ کو بھی پتا ہے، چوریوں میں، ڈکیتیوں میں، پتا خوری میں، اپنوں کو مارنے میں، اپنوں کو لوٹنے میں، جانے لینے کے اندر، کن گھٹیا کاموں اور گناہوں کے اندر تم نے اپنی جوانیاں لگا دی۔ محمد مصطفیٰ کا مشن سنبھالو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دین کو سنبھالو، اس کے مشن کو سنبھالو، وہاں تمہاری جوانیاں لگے، وہاں تمہارا وقت لگے، وہاں تمہارا مال لگے، یہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ باقی چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو معاف کر دو بھائی، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔ ہاں اللہ کے دشمن، جو دین کے دشمن ہیں، ان کی تو گردنیں اڑیں گی، اور اگر شریعت قائم و نافذ کرنے کی بات آئے گی تو ظالم کا ہاتھ روکا جائے گا، پھر ڈاکو چور سزا دی جائے گی اس کو، وہاں ٹھیک ہے بدلہ۔ عام چھوٹے چھوٹے معاملات معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ، اور وہ جو اپنے رب کے حکم کو قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس صورت میں ایک ہی حکم آیا ہے، بار بار عرض کر رہا ہوں، آیت نمبر 13، اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس حکم کو بھی قبول کریں بھائی، اس حکم کو قبول کریں۔ یہی تنظیم اسلامی دعوت دے رہی ہے۔ ہم نے نوٹ ووٹ کسی کا مطالبہ نہیں کیا، ہم نے کہا یہ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کا دین، اور یہ اللہ کے نبی کا مشن، اس کو تھامو، اور اللہ کی بندگی، بندگی کی دعوت، اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ اور اس مملکت میں ہم غیر مسلح راستہ، تحریک کا راستہ، انقلابی جد و جہد، اس کے لیے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھو، اور تحریک کا راستہ، منکرات کے خاتمے کے لیے اٹھنا، اور منظم جماعت، سموتار ڈسپلن کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ راستہ ہے جو ہم مینشن کرتے ہیں اور ہم ریکمینڈ کرتے ہیں تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے۔ یہی ہماری جد و جہد ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ والذین استجابوا لربهم، اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، اس کی حکم کو قبول کرتے ہیں، اس کی پکار پر لبئی کہتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وامرهم شورا بینہم، اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اور یہ حضور کو بھی حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ آل عمران آیت 159، وشاورهم في الامر، اے نبی آپ ان سے معاملات میں مشورہ لیجئے. یہ مشورے کی سنت حضور نے جاری فرما دی، امت میں معاملات کو مشوروں سے طے کرنا چاہیے. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو ہم نے رزق میں سے انہیں عطا فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ رزق مال بھی ہے اسے بھی خرچ کریں گے، جان ہے وہ بھی کھپائیں گے، صلاحیتیں وہ بھی لگائیں گے. اور مقصود کیا رکھنا ہے، بڑا اہم ایک اہم ایونیو کیا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں، بدلے کی اجازت بھی ہے، یہ بات ہم پڑھائے پہلے بھی. اور انفرادی معاملات میں معافی پسندیدہ ہے، یہ بھی پڑھائے ہیں. تو عام معافی ہے عام طور پر، لیکن آگے فرمایا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے. اللہ اکبر، یہ اقامت دین کی بات. پچھلی صورت کیا تھی؟ حامیم السجدہ. دعوت دین کے مرحلے میں کیا ہے؟ آیت نمبر 34 میں آئے، بدی کا جواب بھلائی سے دو، ایک گال پر تھپڑ دوسرا بھی پیش کر دو، عیسی علیہ السلام کا قول معروف ہے. یہ ہے دعوت کا مرحلہ. لیکن اقامت کا مرحلہ آئے گا، باطل والوں سے ٹکراؤ ہوگا تو گردنیں اڑیں گی، اور شریعت کے احکام کے نفاذ کی بات آئے گی، جرم ثابت ہوگا تو قاتل کو سزا، ڈاکو کو سزا، چور کو سزا، زانی کو سزا، شرابی کو سزا، ظالم کو سزا دی جائے گی بھائی، تاکہ لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ رہے. دعوت کے مرحلے میں برائی کا جواب بھلائی سے، اقامت کے مرحلے میں ٹکراؤ کا مرحلہ آئے گا، یہ شریعت کے نفاذ کا معاملہ بدلہ لیا جائے گا. یہ ایک ایک مرحلہ کلیئر رہے، دعوت کا مرحلہ الگ ہے، اقامت دین کے معاملات کے اعتبار سے مرحلہ وہ الگ ہے. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. قصاص میں بھی آپ کو پتا ہے، قاتل کو مقتول کے ورثہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں باہمی اتفاق سے، لیکن جہاں نفاذ ہونا شریعت کے احکام کا وہاں پر پھر نفاذ بھی ہے. انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ولمن انتصر بعد ظلمہ، اور یقینا جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے، فاولئک ما علیہ من سبیل، تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں. ایمان والوں کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے نا ہجرت کے سفر کے دوران میں، ہجرت کے سفر کے دوران میں قتال کی اجازت ملی تھی نا، کیوں؟ بانہم ظلموا، ان کو مظلوم بنا دیا گیا تھا. سورہ حج کی آیت 39 میں ہم نے پڑھا. اب کیا آ رہا ہے کہ اگر کوئی اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں، گنجائش دی گئی. الزام کس پر ہے؟ سرزنش کن پر ہے؟ انما السبیل علی الذین یظلمون، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ ظالم جو سرکشی کریں، وہ ظالم جو لوگوں کا حق ماریں، وہ ظالم جو پوری قوم کو بیچ کھائیں، ان پر الزام ہے. ان ظالموں کا ہاتھ رکنا چاہیے، ان کی بیخ کنی ہونی چاہیے. لوٹ مار کرنے والے، ظلم و ستم کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، قوم کو بیچ دینے والے، کسے معاشد یہ ظلم جو کر رہے ہیں، ان کی بیخ کنی ہونی چاہیے. ان کے بارے میں اللہ کا دین فرماتا ہے کہ ہاں ان پر شریعت کا نفاذ ہو اور ان کی بیخ کنی کی جائے. وَنَمَن صَبَرَ، فرمایا کہ اولئک لہم عذاب علیم، یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، اور یقینا جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ ضرور بڑی ہمت کے کاموں میں سے. بار بار صبر کی تلقین آ رہی، عام طور پر معافی پسندیدہ ہے. فتح مکہ کے موقع پہ بھی حضور نے معافی کا اعلان کیا نا، عام طور پر معافی پسندیدہ، مگر جب ٹکراؤ کی بات آئے گی، نفاذ کی بات آئے گی، تو پھر بدلہ بھی لیا جائے گا اور شریعت کا حکم نافذ بھی کیا جائے گا. ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، اور بے شک جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ ضرور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. آخری رکوع ہے سورہ شورا کا، فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِ، اور جسے اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور آپ ظالمین کو دیکھیں گے جب وہ عذاب دیکھ لیں گے. یقولون، وہ کہیں گے هل الى مرد من سبیل، کیا واپسی کا بھی کوئی راستہ ہے. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ اس جہنم پر پیش کیے جائیں گے ذلت سے سر جھکائے ہوئے. ينظرون من طرف خفي، وہ چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی نگاہ اٹھانے کی سکت بھی نہیں ہوگی اور پشیمانی کی انتہا کا معاملہ ہوگا. ذلت سے سر جھکے ہوئے ہیں اور چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے. وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه، اور ایمان والے کہیں گے بے شک نقصان اٹھانے والے وہی ہیں نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم, آگاہ ہو جاؤ بے شک ظالم ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں رہیں گے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہ دوسری مرتبہ آیا ہے, یہ انداز سورہ زمر کی آیت 15 میں بھی تھا, یہاں بھی ہے. ظالم کون ہیں؟ خسارے والے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. آج ہمارے گھروں کا نقشہ کیسا ہے؟ گھر میں قرآن کھلتا ہے؟ پیغمبر کی تعلیم کھلتی ہے؟ چلیں دل سے ایک بات عرض کرتا ہوں, چھوٹا سا آرٹیکل, بہت پرانا, بڑا خوبصورت ٹائٹل تھا اس کا. سوچئے اگر آج رسول اللہ آپ کے گھر پر آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ اندر بلانا پسند فرمائیں گے؟ کیا مطلب تھا کہنے کا؟ گھر کا نقشہ کیسا ہے؟ گھر میں کیا ہے بک شیلف میں؟ گھر میں ایل سی ڈی پہ یا پتہ نہیں کیا 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 آج اس پہ اسکرین پر کیا چل رہا ہے؟ گھر والوں کا ڈریس کوڈ کیسا ہے؟ گھر میں کیا نقشہ ہے؟ کیا ہم بلانا پسند کریں گے یا رسول اللہ کو ویٹ کروائیں گے؟ آج ہماری شادی بیاہ کی محفلوں کے باہر سمجھانے کا انداز, اگر آج رسول اللہ آ جائیں علیہ السلام, ہم اندر بلانا پسند کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ کیسے نظارے آج ہمارے گھروں کے؟ کیا فکریں گھر میں؟ بچوں کا میتھس کمزور, انگلش کمزور, ہم ٹینشن میں. بچوں کا ایمان کمزور, عقیدہ کمزور, نماز کمزور, قرآن کمزور, نو ایشو. از دس دا کیس؟ واٹ از آور پرائیورٹی؟ واٹ از آور پرائیورٹی نمبر ون؟ ہم اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ سوچئے گا, یہ بات آگے بھی آئے گی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں حکم کے طور پر, کو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور بعد میں جنتی گھرانے کا ذکر بھی آئے گا, ڈراوا بھی قرآن میں, بشارت بھی قرآن پاک میں. نوٹ کر لیں, سورہ تور کی آیت 21 بھی ہے, جنتی فیملی, سبحان اللہ. سورہ تور آیت نمبر 21, والذین آمنوا واتبعتم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء, جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی, ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے. سارے مفسرین لکھا اوپر نیچے درجات تو بہت ہے نا جنت کے, اللہ نیچے والوں کو ایلیویٹ کرے گا, اوپر لے جا کر اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا. سبحان اللہ, دس از دا جنہ فیملی ان دا جنہ. جنتی فیملی کیسی ہے؟ ایمان کی فکر ہے گھر میں اور ایمان کے تقاضے پر گھر والے عمل کر رہے ہیں, اللہ جمع فرما دے گا. اللہ ایسے گھرانے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. یہ مانگنے کی راتیں ہیں, یہ ارادے کرنے کی راتیں ہیں. رمضان از گوئنگ, وی ہیو انویسٹڈ ایٹ لیسٹ 25 نائٹس, 25 راتیں لگا دی اب تک ہم نے اللہ کی توفیق سے, 4 مزید ہیں, 4 یا 5 میکسیمم. یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا وقت کی, تو آر او آئی تو نکالے اینڈ میں, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. بڑا ہمارا پتا ہے نا, دماغ چلتا ہے ہم سب کا, سیدھی سی بات ہے. ایک مہینے کے انویسٹمنٹ کے بعد میں کہاں کھڑا ہوں گا, میری فیملی کہاں کھڑی ہوگی؟ سوچئے گا. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور ہمیں, ہم سب کو, ہمارے والدین, ہمارے گھر والوں کے ساتھ اللہ جنت میں جمع فرمائے. مگر جنت جانے کے لیے یہ ادھر سے ہو کر جانا پڑے گا. یہ اقامت دین کی جد و جہد بھی کلیئرٹی رہے ذہن کے اندر. فرمایا, وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلهم یوم القیامہ, اور ایمان والے کہیں گے بے شک نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم, آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک ظالم ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں رہیں گے. وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ, اور ان کے لیے کوئی نہ ہوگا دوستوں میں سے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کر سکیں. ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل, اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے. استجیبوا لربکم, اے لوگو اپنے رب کا حکم مانو. ایک حکم اس سورت میں آیا, بس ایک ہی, جسٹ ون سنگل امپیریٹو ون ان سورہ الشورہ آیت نمبر 13, آیت نمبر 13, اقیم الدین, اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. خدا را سوچئے, ہم کل اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوں گے نا, تو اللہ کے رسول نہیں پوچھیں گے کیا لے کر آئے ہو اور کیا دے کر آئے ہو میرے دین کے لیے؟ حضور نے تو سبھی دے دیا نا, تم کیا لے کر آئے ہو اور کیا دے کر آئے ہو؟ اور اللہ پوچھ لے گا میرا دین تمہاری پرائیورٹی میں تھا کہ نہیں. سوچئے, تنہائی میں غور کیجئے, آج یہ دین میری اور آپ کی ترجیحات میں ہے کہ نہیں. استجیبوا لربکم, اللہ اکبر. لوگوں اپنے رب کا حکم مانو, اس کی پکار پر لبئی کہو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں. ما لکم من ملجئ یومئذ وما لکم من نکیر, اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ لینے کی جگہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے گناہوں سے انکار کی کوئی صورت ہوگی. میں دل سے دو باتیں اور عرض کرتا ہوں, میرے اور آپ کی اس جان, اس کا سب سے بہترین استعمال کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے لگا دو. یہ جانے راتوں میں ضائع کرنے کے لیے, یہ فضولیات میں برباد کرنے کے لیے, یہ مال فضولیات میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے, اللہ کی امانت ہے. ہم نے پڑھا سورہ توبہ آیت نمبر 111, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مالوں کا سودا کیا, اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے. وی آر سولڈ پراپرٹی, اور اللہ یہ اپنی شان کریم کا اظہار کر رہا ہے, اللہ کو سودے کی حاجت نہیں. اور امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا واقعہ, بلکہ قول میں نے آپ کو سنایا تھا, وہ فرماتے ہیں یہ جان بہت قیمتی جان ہے, گھٹیا نہیں ہے, اسے گھٹیا کاموں میں نہیں لگانا, یہ جان قیمتی جان ہے, اس سے اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی, اللہ کی جنت خریدی جا سکتی. اللہ اکبر. اور دوسرا, دل کی گہرائیوں سے سنیے, پڑھ چکے ہیں ہم, جب اس کام میں بندہ لگے اللہ کے دین کی دعوت, اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے, تو اللہ فرماتا ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. سورہ انفال کے آیت نمبر 16 اور 17 میں بدر کے بیان کے ذیل میں, مسلمانوں تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا, اللہ نے قتل کیا. نبی علیہ السلام, مٹی آپ نے نہیں پھینکی, اللہ نے پھینکی. بندہ میدان میں کھڑا ہے, بندہ محنت کر رہا ہے, بندہ سٹرگل کر رہا ہے, بندہ جدوجہد کر رہا ہے, صحابہ کھڑے ہیں, حضور نے مٹی اٹھائی اپنے مبارک ہاتھ میں, اللہ فرماتے نہ صحابہ تم نے نہیں, میرے نبی کے صحابہ تم نے نہیں, مسلمانوں تم نے نہیں, میں نے ان کافروں کو قتل کیا. مٹی نبی, اے نبی, اے نبی, آپ نے نہیں مٹی پھینکی, میں نے پھینکی ہے. یہ قرب کی انتہا ہے, بندہ عمل کرے اور اللہ فرما رہا ہے تو نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں. اس سے بڑی کیا اپرچونٹی ہوگی. مانگے اللہ تعالیٰ سے, اللہ مجھے, آپ کو, میرے اور آپ کے گھرانوں کو, آپ کی میری نسلوں کو, اولاد کو, وسائل کو, صلاحیتوں کو, ایکسپرٹیز کو, اس عظیم کام کے لیے اللہ قبول کرے. جو محمد مصطفیٰ کا مشن تھا, اس سے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو کیا اس کام میں میرا اور آپ کا جان مال وقت کھپانا نہیں چاہیے, لگنا نہیں چاہیے؟ استجیبوا لربکم, لوگوں اپنے رب کا حکم مانو, اس کی پکار پر لبئی کہو. من قبل ان یاتی یوم, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے, لا مرد له من اللہ, جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں. ما لکم من ملجئ یومئذ وما لکم من نکیر, اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ لینے کی جگہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے گناہوں سے انکار کی کوئی صورت ہوگی. فان اعرضوا, پھر اگر یہ منہ پھیر لیں, اے نبی علیہ السلام, فما ارسلناک علیہم حفیظا, تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. یہ عموم کے اعتبار سے کفار کو دو ٹوک بات بیان کی جا رہی. ان علیک الا البلاغ, آپ کے ذمے تو صرف پیغام حق کو پہنچا دینا ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا, اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ, اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے, تو شکایت کرتے ہیں. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ, تو بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے. یہ موضوع بار بار آیا ہے, نعمت ملے شکر کرو, مصیبت آ جائے صبر کرو. اب آ رہا ہے بیٹیاں اور بیٹے دینے کا معاملہ, اللہ کا ایبسلیوٹ ہونا, اس کی ایک اور شان کا بیان. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. الفاظ دیکھیں, آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی, جو چاہے پیدا فرمائے, کل اختیار ہے. البتہ یہاں بولی میں یشا اناتن, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے. وہ یہاں بولی میں یشا الذکور, اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے. او یوزب وجو ذکران و اناتھا, یا انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا کر جوڑے عطا فرماتا ہے. وہ یجعل من یشاء عقیما, اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. انہ علیم قدیر, بے شک وہ اللہ خوب علم رکھنے والا, بڑی قدرت رکھنے والا ہے. بہت پیارے الفاظ آیت کے شروع اور آخر میں. شروع میں کیا ہے؟ بادشاہت اللہ کی. نمبر دو, جو چاہے پیدا کرے. معاف کیجیے گا. اور آخر میں کیا ہے؟ علیم ہے, کل علم رکھتا ہے, قدیر ہے, کل قدرت رکھتا ہے, دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. مگر پہلی بات, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. اس پر بھی مفسرین نے کلام کیا ہے, بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا اللہ نے.
حضور نے تو فرمایا کہ اگر مجھے صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہوتی پریفرنس کی تو میں کس کو ترجیح دیتا؟ بیٹیوں کو، مگر برابری کرنی ہے، بیٹیوں کو دیتا، حضور نے فرمایا. اور یہاں اللہ تعالیٰ پہلے بیٹیوں کا ذکر کر رہا ہے، اس میں بھی اشارہ ہے، بیٹے رحمت ہے بھائی، لڑکے ناراض نہ ہو لیکن بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں. ایک اور دوسری بات، یہ تجربے کی بات ہے بہت سے لوگوں کی، اگر پہلی بیٹی اللہ دے دے تو ایک ماں کو دیگر بچوں کی تربیت اور پرورش کے اعتبار سے بڑی سہولت ہو جاتی ہے. اس میں اور بھی گہری باتیں مگر وہ تفصیل کا موقع نہیں. تو پہلی اگر بیٹی ہو جائے تو یہ بھی اللہ کی رحمت. لیکن کیا فرمایا؟ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جس یا انہیں لڑکے لڑکے ملا کر جوڑے دونوں عطا فرماتا ہے، یا جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. کل اللہ کا نظام. ایک صاحب جان پہچان کے پوچھا گیا پہلی مرتبہ، تو وہ بھتیجی تھی، کہا میں نے بیٹی کا نام کیا ہے؟ کہا یہ بھتیجی بیٹی کا نام، تو میں نے کہا وہ بعد میں بتاؤں. انہوں نے کہا سوری، کہا یہ اس کا نام تو یہ، لیکن یہ میری بھتیجی ہے. تو میں نے کہا آپ کی بیٹی بیٹیاں؟ تو بڑا پیارا جملہ تھا، کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور میری اہلیہ کو اب تک اس آزمائش اور ذمہ داری سے بچا کر رکھا ہوا ہے. شکوہ نہیں ہے، بہت گہرا جملہ ہے. میرے رب نے اب تک مجھے اور میری اہلیہ کو اس آزمائش اور ذمہ داری سے بچا کر رکھا ہوا ہے، اور ہم اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہیں. کیوں؟ یہ مقام پڑھیں خدا را، جس کو چاہے بیٹیاں، جس کو چاہے بیٹے، جس کو چاہے دونوں، جس کو چاہے بے اولاد. شروع میں کہا بادشاہت اس کی، جو چاہے پیدا کرے. آخر میں فرمایا علم رکھنے والا بھی اور قدرت رکھنے والا بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ اپنے فیصلے پر ہمیں راضی رکھے. اللہ سے صالح اولاد مانگے، جو عطا فرمائے اللہ کی عطا. اور ذرا گہری ذرا دوسری بات ہو جائے گی، اگر کبھی ایسی اولاد عطا ہوتی ہے کہ جو ذرا کچھ اعتماد سے ذرا معذوری کا معاملہ ہو، تو یہ بچے اور بچیاں ماں باپ کے لیے تو جنت کا ذریعہ بنتے ان شاء اللہ. جب ٹیسٹ مشکل ہوتا ہے نا تو مارکنگ آسان ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ایسے گھرانوں کو، ہم خود بھی گزرے ہیں، گھرانے بھی ہم نے دیکھے ہیں. الحمدللہ، یا اللہ تیرے فیصلے پر راضی ہیں. سارے خاندان نے کہا بھائی کسی جگہ جمع کرا دو، نہ نہ، ماں نے کہا یہ میری اولاد ہے، آپ چلے جائیں یہاں سے، ہم تو اس بچے کو اب خود پالیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ کے دین میں ہر شے کے لیے، یعنی ہر پہلو کے اعتبار سے رحمت ہی رحمت ہے. اگر کسی کا ٹیسٹ اللہ نے لے لیا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں. یہی بچے بچیاں انشاءاللہ انشاءاللہ ماں باپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ. اچھا چھوٹے بچے اللہ دے کر واپس لیتے تو جنازے کی دعا بھی الگ ہے کہ نہیں؟ اللہم اجعلہ لنا فرتا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا مشفع. اللہ شفاعت کرنے والا بنا دے. دے کے واپس، دے کے تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے تینوں بیٹے لے لیے تھے. ارے بھائی ہر مثال مل جائے گی آپ کو. صرف کسی کی بیٹیاں، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے وہ رسول اللہ کو دیکھ لے، چار بیٹیاں جوان ہوئی ہیں، بیٹے اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے. خدا کی قسم اللہ بہت پیارا ہے اور یہ دین بہت پیارا ہے. خدا کے واسطے دین سے جڑیں، دین اپنی اولاد کو اپنے گھرانوں کو سکھائیں. اس دین میں ہر پہلو کے دماغ سے رہنمائی ہے. اور مومن کی شان کیا ہے؟ نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے. اگلی آیت بھی اہم ہے. وحی کی تین اقسام بیان ہو رہی ہیں. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، اللہ وحین، مگر وحی کے ذریعے. یہ اللہ دل میں بھی ڈالتا رہا رسولوں کو وحی. ایک تو غیر نبی کے لیے ہے نا الہام، شہد کی مکھی کو بھی، اور ایک اللہ نبی کے دل میں بھی ڈالے. ایک او من وراء حجام، یا پردے کے پیچھے سے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا پردے کے پیچھے سے. او یرسل رسولا، یا وہ کسی فرشتے کو بھیجے، فیوحی باذنہ ما یشاء، تو وہ اس اللہ کے حکم سے جو چاہے وحی کرے. اللہ کے حکم سے فرشتہ جو چاہے وحی کرے. یہ عام وحی نبوت اس طرح پیغمبروں کو آئی ہے فرشتے کے ذریعے سے، ورنہ پیغمبر کے دل میں بھی اللہ ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ پیغمبر کو خواب میں بھی تو دکھاتا ہے، کیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا معاملہ. پیغمبر کا خواب وحی سچائی پر مبنی ہوتا ہے. تو تین اقسام، وحی کے ذریعے کوئی بات دل میں ڈالنا، یا پردے کے پیچھے سے، یا فرشتے کو اللہ بھیجے اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وحی فرمائے. کچھ اور بھی اقسام ہیں، وہ سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے. معروف یہ تین باتیں. انہ علی حکیم، بے شک اللہ بہت بلند بڑی حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح کی وحی فرمائی. بڑا پیارا ترجمہ ہے،
روح سے مراد قرآن، یہ بات پہلے بھی ذکر آئی، وحی کے لیے بھی روح کا لفظ آتا ہے جیسے کہ اس مقام پر آیا، اسی طرح وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح یعنی قرآن کریم کی وحی فرمائی، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، نہ آپ کتاب کے احکامات کی تفصیلات سے واقف تھے اور نہ ایمان کی تفصیلات جانتے تھے. یہ محتاط ترجمہ ہے، نوٹ کیجئے گا، یہ حضور سے خطاب ہے اور اللہ کے رسول پیغمبر پیدائشی طور پر اللہ کے رسول ہوتے، اور اللہ کے رسول فرمایا سبحان اللہ میں اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا جب آدم ابھی خاکی وجود اور روح کے درمیان تھے. اللہ اکبر، روح محمد تو تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہاں کیا ہے، ما کنت تدری مل کتاب ولن ایمان، نہ آپ کتاب کے احکام کی تفصیلات سے واقف تھے اور نہ ولن ایمان، نہ ایمان کی تفصیلات جانتے تھے. ولکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا، نہدی بھی من نشاء من عبادنا، جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں. اے نبی، آپ کے علم میں تفصیلات نہیں تھی احکامات کی، آپ کے علم میں تفصیلات نہیں تھی ایمان کی، ہم نے قرآن کو نور بنایا، ہم نے تفصیلات آپ کو عطا فرمائی. اب اگلا جملہ دیکھیے، بڑا پیارا، اور وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ہیں سیدھے راستے کی طرف جو رہنمائی فرمانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن آپ پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ عجیب بات ہے، دل سے سنیے، ایمان کیا ہے؟ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے ہر وہ خبر جو حضور نے دی اس کو ماننا، یہ ایمان، ہر خبر. اچھا، پہلے حضور کو سچا ماننا پڑے گا، پھر جو زبان مبارک سے جاری ہوگا مانیں گے سچ ہے. عجیب بات ہو رہی ہے، قرآن پہلے کہ رسول پہلے؟ عجیب سوال ہے بھائی، سیپریٹ کر ہی نہیں سکتے. قرآن حضور کے قلب پر نازل کر کے ان کی زبان مبارک سے جاری ہوا، ایک اعتبار سے پیغمبر کو مانوں تو اب اگلی بات مانوں گا، اور دوسرے اعتبار سے وہ کلام کہتا ہے پیغمبر کو مانو تو یہ بات ایک ہی بن جاتی ہے. نقطہ سادہ سا یہ ہے، قرآن تو دیا ہم نے آپ کو، مگر آپ کو دیا ہے نبی علیہ السلام، اب آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے، آپ بتائیں گے کیسے نماز ادا کرنی، آپ بتائیں گے کیسے زکات دینی، آپ بتائیں گے یعنی زکات کے احکام بتائیں گے، آپ بتائیں گے دعوت کا کام کیسے کرنا ہے، اور آپ بتائیں گے اقامت دین کی جد و جہد کیسے کرنی ہے. نمونہ آپ کا چلے گا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مشہور آئے سورہ عذاب آیت نمبر 21، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ضرور رہنمائی فرمانے والے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی راہ کی طرف، اس کی راستے کی طرف، وہ اللہ جو آسمان و زمینوں کی ہر شے کا مالک ہے. الا ان اللہ تسیر الامور، آگاہ ہو جاؤ سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے، اور جو پکار لگی اقامت دین کی، اللہ ہمیں دین کی خدمت اور قیام اور اس کے نفاذ کے جد و جہد کے لیے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهل يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله